وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. درود بھیجیے محمد وعلى آله. خداوند متعال کے شکر گزار ہیں کہ جس نے مسلسل ہمیں اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ اپنے اوقات کا ایک بڑا حصہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے ذکر سے آباد کر پا رہے ہیں. جب کبھی اس ذکر کو پروردگار متعال توفیق عطا فرمائے بجا لانے کی، ہمیشہ ذکر کے آغاز میں، ذکر کے درمیان اور آخر ذکر پروردگار متعال سے طلب کریں. جب انسان امیر ہو جاتا ہے، جب انسان صاحب ثروت ہو جاتا ہے، جب دولت مند ہو جاتا ہے، تو چوری کرنے والے اور ڈاکہ ڈالنے والوں کی نگاہیں اس کی جانب زیادہ ہو جاتی ہیں. اے فرش عزا پر آنے والے، توجہ چاہتا ہوں، اے فرش عزا پر آنے والے، ابتدائے ذکر سے تجھے وہ دولت نصیب ہو رہی ہے کہ بہت سے لوگ، بہت سے شیطان، جن و انس میں سے تیری جانب نگاہیں رکھے ہوئے کہ تجھ سے اس دولت کو چھین لے. بس ہمیشہ خداوند متعال سے طلب کریں، پروردگار وہ پاکیزہ رزق، وہ بلندی، وہ رفعت، وہ مقام، وہ مرتبہ جو ذکر اہل بیت بجا لانے والوں کو تیری بارگاہ سے نصیب ہوتا ہے، اسے حاصل کرنے کی اور اسے محفوظ رکھتے ہوئے اپنی آخرت سجانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. بلند آواز سے درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، کربلا معراج بندگی کے عنوان سے جس سلسلے گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ اس کا سینٹرل آئیڈیا میں نے قرآن کریم کے سورہ مبارکہ فجر، جو کہ قرآن کریم کا 89واں سورہ ہے، 89 نمبر کا سورہ آخری پارے میں، اس کا سینٹرل آئیڈیا اس سورہ کو قرار دیا تھا. اور جس حد تک مجھ طالب علم کی توان میں تھا، اس ذیل میں معروضات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. یہ سلسلے کی آخری گفتگو ہے، لیکن بہرحال اس امام بارگاہ میں 2 ماہ 8 دن اس عظیم عبادت کے بجا لانے کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے. میں آپ تمام صاحبان ایمان کا، بانیان مجلس کا، اور کسی بھی اعتبار سے ان مجلسوں کو برپا کرنے میں اپنی جانب سے پہنچا رہنے والوں کا تہ دل سے مشکور ہوں. انشاءاللہ پروردگار متعال رسول و آل رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے اس دنیا میں اور آخرت میں بہترین اجر ہم سب کے شامل حال ہو سکے. بار دیگر صلوات علی محمد و آل محمد. فقط ایک درخواست ہے ٹرسٹیز کے لیے اور جو ہے وہ ان منتظمین کے لیے کہ جو مختلف اوقات میں یہاں مجلس برپا کرتے ہیں، کہ یہاں پر سیکیورٹی کا جو انتظام ہے وہ بے قدر کافی نہیں ہے. بہرحال ہم کیوں منتظر رہتے ہیں اس دن کے کہ جب کوئی واقعہ رونما ہو جائے اور پھر اس کے بعد سیکیورٹی کو بہتر بنایا جائے. لہذا آنے والے دنوں میں کوشش کیجئے کہ اس سلسلے کو بہتر سے بہتر رکھیں. کسی صاحب کے سامنے جب یہ بات کہی گئی تو کہنے لگے مولانا صاحب کو ویسے بھی جو ہے وہ شہادت کا بہت شوق ہے، تو یہ تو شہادت جو ہے وہ نصیب ہو رہی ہے، پھر اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ عزیزان گرامی، اس والی شہادت میں وہ مزہ نہیں ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، کوشش کیجئے کچھ کر کے اپنی زبان سے اپنے اعمال اور اپنے کردار سے، اپنے مال سے، اپنے قلم سے اور اپنی جان سے کچھ کریں ایسا کہ دشمن کے گلے کی ہڈی بنے اور دشمن پھر تو اس کا مزہ دوبالا ہے. اور بہرحال آبیل مجھے مار، یہ کسی حد تک جو کسی صورت میں بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. لہذا سیکیورٹی کا انتظام صحیح کیا جائے، جانور کو جب مسجد کے باہر کھڑا کریں اسے باندھیں اور پھر جائیے، نہیں کہ جو ہے وہ کھلا چھوڑ کر چلے جائیے کہ انشاءاللہ اللہ جو ہے وہ حفاظت کرے گا. تھوڑی حد تک ہماری ذمہ داری ہے، اسے بطریق احسن بدل لائیں، اور اگر پھر اس کے بعد پروردگار متعال کی جانب سے کوئی امتحان ہے، کوئی سلسلہ ہے، تو ہر علی کا چاہنے والا خوش اسلوبی سے اور خوش و خرمی سے اس راہ میں آگے بڑھنے کو تیار ہے. دشمن جتنا اس ذکر کو مٹانا جاتا ہے، یہ علی کی بیٹی حسین کی بہن زینب کبرا سلام اللہ علیہا کا ایک درود پڑھ دیجئے، محمد و آلہ محمد وعجل فرجہم. آپ کی زبان اقدس سے نکلا ہوا جملہ ہے، یزید تو جو کچھ کرنا چاہے، جو فریب، جو رکاوٹیں کھڑی کرنا چاہتا ہے کھڑی کر لے، یہ ذکر مٹنے والا نہیں ہے. اعزان گرامی، میں اور آپ اس ذکر کو بچانے والے نہیں ہیں، رب کی ذات ہے اس ذکر کو بچانے والے. یہ دشمن کی بھول ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ چار لوگوں کو ختم کر کے اور راہ سے ہٹا کر یہ ذکر مٹ جائے گا. تم جتنا مٹانے چاہو گے اتنا ہی یہ ذکر بلند و بالا ہوتا چلا جائے گا. انشاءاللہ پروردگار متعال ہم سب کو بہترین طریقے سے اس ذکر کو آباد رکھنے کی اور اسی عالم میں رب سے ملاقات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بلند آواز سے درود بھیج دیجیے، محمد و آل محمد. بہرحال وہ سامعین کرام جو مسلسل اس گفتگو میں میرے ساتھ تھے، ان کے لیے عرض کرتا چلوں کہ میں نے سورہ مبارکہ فجر ہی کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف معروضات آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، اور کہا تھا کہ آخری تک کسی تقریر میں سورہ مبارکہ فجر کا ایک نقشہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. انشاءاللہ صاحبان ایمان کسی حد تک اس سورہ سے اپنے آپ کو نزدیک پا رہے ہوں گے. میں چاہتا ہوں کہ ایک خلاصہ، اس آخری تقریر میں بہت زیادہ زحمت سماعت نہیں ہے، ایک خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کر دینا چاہتا ہوں. سورہ مبارکہ فجر 30 آیات پر مشتمل ہے، اور عرض کیا اس کی اہمیت کربلا سے بہت نزدیک انسان کو نظر آتی ہے، اس لیے کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام محمد وآل محمد وعجل فرج ہم، ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سورہ سورۃ الحسین ہے، حسین ابن علی سے منسوب سورہ ہے. جو شخص بھی اس سورہ کو اپنی زندگی کا حصہ قرار دے گا، جو قیامت میں حسین ابن علی کا مرتبہ ہے، پروردگار متعال اسی مرتبے میں اور اسی مقام میں اس انسان کو جگہ عطا فرمائے گا. اس سے بڑھ کر انسان کو کیا چاہیے؟ فقط زبانی اعتبار سے اس سورے کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنانا ہے، بلکہ مسلسل اس سورے کے مطالب، اس سورے میں موجود جو معنی ہے، جو پیغامات ہیں، اسے اپنی اگر زندگی کا انسان حصہ قرار دے، کبھی بھی انسان وسوسے شیطانی کا شکار نہیں ہوگا، اور آہستہ آہستہ بندگی کی دہلیز پر قدم بڑھاتے ہوئے اس کی معراج کو پا لے گا، یہاں تک کہ پروردگار متعال کی بارگاہ سے ندا آئے گی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. بس ہر ایک کے لیے مقام ہے. میں نے ایک تقسیم میں اس سورے کے جو یہ 30 آیتیں، ان کو 6 جسے کہہ سکتے ہیں حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. اب انشاءاللہ پہلے سے بھی پڑھ رہے ہوں گے تو بخوبی میرے ساتھ رہیں گے، اور اگر نہ جا کر کسی بھی تفسیر کو جو ہے وہ مطالعہ کر لیں گے. جیسے میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا تھا، تفسیر نمونہ بہت ہی اچھی سلیس زبان میں لکھی ہوئی تفسیر ہے، اور میں نے خود نے تو نہیں دیکھا ہے، لیکن مجھے یقین ہے بہت سارے صاحبان ایمان کہتے ہیں اتنا آسان نہیں ہے اس وقت ہمارے لیے خریداری کرنا. زیارات.com ظاہراً ZIARAAT.com کے حیدرآباد میں یہ مومنین کچھ جوان ہیں کہ جنہوں نے مل کر اس پر کام کیا ہے. مختلف کیسٹس لائبریری میں 2 DVDs موجود ہیں اردو کتابوں کو جو ہے وہ اسکین کر کے، تاکہ وہ صاحبان ایمان جو خرید نہیں سکتے یا ان کے لیے ان کتابوں کو ہمراہ رکھنا اتنا آسان نہیں ہے، وہ یہ اسکین شدہ کتابیں نیٹ سے ایزیلی جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس وقت تقریباً 1700-1800 کے قریب انہوں نے اردو کتابیں نیٹ پر اپلوڈ کر دی ہیں. بہرحال یہ بہت اچھا کام ہے، مجھے یقین کامل ہے کہ تفسیر نمونہ وہاں پر بھی موجود ہے. تو جو صاحبان ایمان نہیں رکھتے وہ نیٹ سے جو ہے وہ، جہاں بہت سارے فضول کاموں کے لیے ہم نیٹ کو استعمال کرتے ہیں، وہاں اس اچھے کام کے لیے بھی استعمال کیجئے. اور واقعاً یہ بہت ہی اچھا خوش آئین کام ہے کہ جس کے سبب سے معاشرے کا جو علمی لیول ہے، جو سطح علمی ہے، اس کے بڑھنے میں جو ہے وہ بہت مددگار ثابت ہوتا ہے. جتنے افراد اس قسم کے اچھے کام بجا لا رہے ہیں اور بہرحال دین مبین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے لیے بلند آواز سے درود بھیج دیجیے، محمد و آل محمد. بہرحال ہم ان لوگوں میں سے ہیں جن کے لیے کتاب کافی نہیں ہے، نہ کہ کتاب ضروری نہیں ہے، توجہ چاہتا ہوں، کتاب کافی نہیں ہے، کتاب کے ساتھ صاحب کتاب تو ہونا ضروری ہے، لیکن بعض اوقات احساس ہوتا ہے کہ ہم ان میں سے بنتے چلے جا رہے ہیں جس کو کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. کتاب کو اپنے گھروں کی زینت قرار دیں. بہرحال جب کتاب رکھیں گے, اب بہت ساری ممکن ہے اپلوڈ شدہ کتابیں ایسی ہوں جو بہت سارے صاحبان ایمان کے لیے مناسب نہ ہو. عالم دین کی رہنمائی میں طالب, ہر فیلڈ میں ایسا ہی ہوتا ہے, انسان جو اس کی فیلڈ کا جو اسپیشلسٹ ہے اس سے رجوع کرتا ہے, نہیں کہ فقط کتاب لیا اور اسی کو جو ہے وہ اپنے سینے سے لگا لیا. تو بہرحال جتنا اس سلسلے میں کوشاں رہیں گے, ابتدائی کسی مجلس میں بھی یہی پیغام دیا تھا, آخر میں دینا چاہتا تھا, ابتدا میں ہی عرض کر دوں, اعزان گرامی, اگر میں اور آپ چاہتے ہیں اپنی زندگی, اپنے اہل و عیال کی زندگی, اپنے معاشرے کی زندگی میں ایک اچھا چینج لانا, ایک ہی طریقہ ہے, علوم آل محمد سے اپنی نزدیک اور اپنی قربت کو بڑھا دیجیے. محرم و سفر میں یہ قربت مجالس کے ذریعے سے, بقیہ ایام میں کیا ہوگا؟ رمضان المبارک میں یہ قربت بعض علاقوں میں مجالس کے ذریعے سے, دروس کے ذریعے سے, بقیہ ایام میں کیا ہوگا؟ اس وقت اس جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کریں. بہت سارے صاحبان ایمان کہتے ہیں مولانا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہمیں, کتاب سے ہمارا جو رشتہ ہے نا وہ جڑتا ہوا نظر نہیں آتا ہے. تو ان کے لیے میرا ایک جو ہے وہ ادنا سی درخواست ہے, ادنا سی خواہش ہے. جس طرح سے عام دنوں میں آپ مجلسوں کے بغیر محرم و سفر میں اگر مجلس انسان شرکت نہ کرے تو احساس ہوتا ہے کچھ کمی رہ گئی ہے, تو اس بھوک کی کیفیت کو محرم و سفر کے بعد بھی باقی رکھیں. اور آج کل جو ہے وہ کیبل چینلز کے ذریعے سے, دیگر بہت ساری چیزوں کے ذریعے سے بہت آسان ہے, گاڑی میں جاتے ہوئے روزانہ کی بیسس پر ایک اچھی تقریر, عرض کیا ذاکر کے انتخاب میں عالم دین سے مدد لیجیے, ایک اچھی تقریر سنیں اور اس میں موجود مطالب کو آہستہ آہستہ اپنی زندگی کا حصہ قرار دیں. یقین جانیے, یقین جانیے, جس طرح سے مومن محرم و سفر میں مجلسوں کے بغیر نہیں جی پاتا ہے, اگر پورے سال اس کی یہی کیفیت رہے کہ سرچشمے علوم آل محمد سے اپنے آپ کو متصل رکھے, تو کبھی بھی اسے پیاس محسوس نہیں ہوگی اور کبھی بھی وہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے ان جھوٹے دروازوں پر نہیں جائے گا کہ جس پر آج ہم دستک دے رہے ہیں. بہرحال انشاءاللہ تمام صاحبان ایمان, میاں بیوی بچے, گھر میں عزیزو, جتنا زیادہ علوم کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں گے, جتنا زیادہ دین سے قربت بڑھتی چلی جائے گی, اہل بیت کی محبت میں اضافہ ہوگا اور انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں پاکیزگی آتی چلی جائے گی. الاجل الاجل, واقعا اپنے عمل سے ہم اس صدا کو بلند کر پائیں گے اور زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل ہو سکے گی. بار دیگر صلوات علی محمد و آل محمد. صاحبان ایمان سے درخواست کروں گا, میرے دائیں اور بائیں جانب کچھ جگہ موجود ہے, آپ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ آنے والے مومنین کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. بار دیگر صلوات علی محمد, اللہ صلی علی. عرض کیا میں نے آپ کی خدمت میں, اب وقت کی بہت کمی ہے اور میں چاہتا ہوں اس سورے کا ایک نقشہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں, لہذا ایک ایک آیت پہ نہیں رکوں گا, فقط مطالب بیان کر دوں گا, تفصیلات کے لیے آپ خود ہی مراجعہ کر لیجئے گا. 30 آیتوں پر مشتمل یہ سورہ قرآن کریم کے آخری پارے میں, 89 اس کا شمارہ ہے, اور ایک کلاسیفیکیشن اور تقسیم کے اعتبار سے میں نے اسے 6 حصوں میں تقسیم کیا ہے. جو میتھس جوان جو ہے وہ جلدی یاد کر لے گا, اپنے جو ہے وہ بزرگوں کی سلسلے میں مدد کیجیے گا. پہلی سے آیت نمبر 5 تک ایک مطلب ہے, آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 14 تک ایک مطلب بیان کیا جا رہا ہے, 15ویں اور 16ویں آیت میں ایک مطلب ہے, 17 سے لے کر 20 آیت تک ایک خاص مطلب کی طرف اشارہ ہے, 21 سے لے کر 26 تک ایک خاص مطلب کی طرف اشارہ کیا گیا, اور آخری 4 آیتیں جو مسلسل آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں وہاں سے ایک خاص مطلب کی طرف اشارہ ہے. بس ٹوٹل 6 موضوعات ہیں. عرض کیا یہ ایک تقسیم ہے, مختلف طرح سے سورہ کے مطالب کو تقسیم کیا جا سکتا ہے, ایک تقسیم میں نے کی ہے تاکہ اچھی طرح سے یہ معروضات آپ کی خدمت میں پہنچ جائیں. پہلی 5 آیتوں میں کچھ چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر. قسم ہے کچھ زمانوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں, قسم ہے فجر کے وقت کی, قسم ہے 10 راتوں کی, قسم ہے جفت و طاق کی, قسم ہے رات کی کہ جب گزرتی چلی جائے. آیا ان قسموں میں صاحبان عقل کے لیے کچھ نہیں ہے؟ حل فی ذالک قسم لذی حجر. صاحبان عقل کو قرآن کریم نے مختلف الفاظ سے بیان کیے, کبھی کہا اولو الالباب, یہاں پہ کہا ذی, کہتے ہیں عربی میں صاحب کو, لذی حجر یعنی صاحبان عقل. وہی ہجر تو پتھر سے نکلا ہے, حجر اس سے فرمایا. ہجر جو ہے وہ کہتے ہیں مانے کو, رکاوٹ کو, اور چونکہ عقل انسان کے اور گناہ کے مابین,
عقل انسان کے اور برے کام کے مابین رکاوٹ بنتی ہے، لہذا عقل کا ایک نام ہے ہجر، لذی ہجر یعنی صاحبان عقل. یہ چار پانچ چار چیزوں کی قسمیں کھا کے پروردگار متعال جھنجھوڑ رہا ہے، کیا ان اوقات کی قسموں میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے؟ اگر تم عقل رکھتے ہو تو بہت پیغام ہے، اور اس میں بہت پیغام ہے عزیزوں. فجر سے مراد کیا ہے؟ دس راتوں سے مراد کیا ہے؟ جو طاق سے مراد کیا ہے؟ اور اس خاص رات یا ان تمام راتوں سے مراد کیا ہے جو گزرتی چلی جاتی ہیں؟ بہرحال کبھی کبھار انسان یہ احساس کرتا ہے کہ اس قسم کے مطالب رکھ کر پروردگار الف لام میم ہاں کاف ہا یا عین صاد اس قسم کے مطالب رکھ کر پروردگار متعال ہر قاری کے دل کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ یہ کتاب کا لکھنے والا ہم بے تنہائی اس کو سمجھنے پر قدرت نہیں رکھتے ہیں. بس اگر یہ کتاب زندہ ہے اور اگر یہ کتاب ہدایت کا پیغام پہنچا رہی ہے تو حتماً ہادی بھی اس دنیا میں موجود ہے. جو اس کتاب کے بیان اور اس کتاب کے مطالب کو بیان کرنے میں قاری کی مدد کرے گا. قرآن کہتا ہے اے حبیب ہم نے ذکر کو تم پر نازل کیا تاکہ تم لوگوں کو بیان کرو. بہت سارے مطالب سادہ ہیں، سہل ہیں، ہر انسان سمجھ سکتا ہے، لیکن بہت سارے مطالب ایسے نہیں ہیں، لہذا انسان کو دستک دینی پڑتی ہے در محمد و آل محمد علیہ السلام پر. محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اور جب انسان دستک دیتا ہے تو کبھی بیان کیا جاتا ہے اس سے مراد وہ زمانہ ہے کہ جب اللہ کے نبی کا نور مکے کے جاہلیت کے زمانے میں نازل ہوا، شاید مراد فجر سے وہ زمانہ ہے، شاید مراد بہت سارے اقوال ہیں عرض کیے وقت کی کمی کے باعث میں فقط شاید مراد واقع عاشورہ ہے کہ جس میں تاریکی کی جو گھٹا چھائی ہوئی تھی اس میں نور کی کرنوں کو اور فجر کو نمودار کیا، اس کے سبب سے رہتی دنیا تک آنے والے انسان کے لیے حق کا پیغام واضح ہوا. وغیرہ بنی امیہ مٹا چکی تھی اسلام کو، مولا نے مروان سے مدینے میں فرمایا تھا وہ علی الاسلام السلام، ایسے اسلام پر فاتحہ پڑھ لو. حسین نے اپنے خون سے اس اسلام کی حفاظت کی ہے. وَلَيَالٍ عَشْرٍ دس راتوں کی قسم. یہاں پر بھی بہت اقوال ہے، ایک قول یہ کہ دس راتوں سے مراد محرم کی دس راتیں. وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ جُزْتُ تَاق چند اقوال یہاں پائے جاتے ہیں. وَاللَّيْلِ اِذَا يَسْرِ ان قسموں کو کھانے کے بعد اب پروردگار متعال کیا کہنا چاہتا ہے اسے نہیں کہا. مفسرین کرام کہتے ہیں لب و لہجے آیات سے کہ جو بعد میں آ رہی ہیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پروردگار متعال کہنا چاہتا ہے ان تمام زمانوں کی قسم ہم ظالمین کو ضرور بضرور عذاب میں مبتلا کریں گے. یہ نہ سمجھے ظالم کہ اگر ظلم کر رہا ہے تو اس کی بچت ہو جائے گی، وہ بچ جائے گا. اور ظلم کسی بھی لیول کو، چاہے حاکم وقت بن کے معاشرے کو ظلم و ستم میں مبتلا کرنے والا ہو، چاہے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہو، چاہے اپنے بیوی بچوں پر ظلم کرنے والا ہو، چاہے اپنے اہل عیال پر ظلم کرنے والا ہو، ظالم نہیں بچنے والا، اس کو حساب دینا پڑے گا. بہرحال اگر مومن ہے اور ظلم کی کیفیت جو وہ کم پائی جاتی ہے، اہل بیت کی شفاعت کا حقدار ہو جائے گا. تھوڑی بہت پٹائی ہوگی، تھوڑا بہت ڈرائنگ روم میں لے جایا جائے گا. چاہنے والے نے آ کر اپنی زوجہ کو بھیجا شہزادی دو عالم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ وسلم. کہا شہزادی سے پوچھ کے ہمارا آپ کا شیعہ کون ہے؟ جواب دیا دو لفظوں میں، جو ہماری بات پر عمل کرے اور جس سے روکے اس سے رک جائے وہ ہمارا شیعہ ہے. لیکن سننے والا بامعرفت تھا. کہا کہ اچھا، جو کچھ ہم کہیں اس پر عمل کرے، اور جس سے ابھی اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اہل بیت نے ہم سے چاہیے ہیں مقام عمل میں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اہل بیت سے ہم نے نہ چاہیے اور وہ ہماری زندگی کا حصہ، ایسا ہے یا نہیں؟ چاہنے والا پریشان ہو گیا، پھر تو جنت ہمارے لیے نہیں ہے. دوبارہ سے زوجہ کو بھیجا، پھر ہمارا کیا ہوگا؟ ہم چاہنے والے تو ہیں، اپنی چاہت میں تو جھوٹے نہیں ہیں. بہرحال عمل میں کوتاہی ہو جاتی ہے. کہا اگر چاہنے والا ہے تو پریشان نہ ہو، جہنم کے پہلے ہی مرتبے میں ضرور اسے ڈالا جائے گا، آخری مرحلے میں. وغیرہ پروردگار متعال اتنا کریم ہے عزیزوں، بعض اوقات مومن پریشان ہو جاتا ہے کیوں کر بلاؤں کا سلسلہ میرے حق میں. عزیزوں یہ خدا کا کرم ہے، بعض اوقات ہمارے گناہ ہیں، پروردگار متعال اس کی سزا دینے کے لیے روایت کے جملے، ایک ڈراؤنا خواب آ جاتا ہے. کبھی مال میں پریشانی، کبھی اولاد کی پریشانی، کبھی جان کی پریشانی. مومن آگے بڑھ کے کہتا ہے پروردگار نے میرے گھر کا کیوں انتخاب کیا ہے؟ مومن اپنی دیکھنے کی نگاہ کو، اپنے دید کو تبدیل کر. خدا چاہتا ہے اسی دنیا میں تیرا حساب بے باک ہو جائے، جب رب کی بارگاہ میں آ تو سکون و اطمینان سے تجھے جنت. بہرحال اگر چاہنے والا ہے تو اس کے لیے جنت ہے. اب یہ انسان کی مرضی ہے کہ پٹ کے جنت میں جانا چاہتے ہو یا سکون و اطمینان. میں واقعی آپ روایتوں کو پڑھے تو انسان حیران و پریشان. محب کے لیے جنت ہے اگر اپنی محبت میں سچا ہے، محب کے لیے جنت ہے. لیکن ایک مرتبہ پٹائی ہوگی، ہاں سختی سے گزرے گا اور جنت میں جائے گا، اور ایک مرتبہ انسان کو مقام ملے، توجہ چاہتا ہوں، کہ اپنے مولا کے ہمراہ، توجہ کیجئے گا، اپنے مولا کے ہمراہ جنت میں جانے والوں کو جامع کوثر پہ لانے کا شرف ملے. یہ بھی شیعہ ہے، یہ بھی محب ہے، لیکن وہ محب کجا، یہ محب کجا؟ تو انسان دنیا میں تو بہتر سے بہتر کا تقاضا کرتا ہے، کیوں آخرت میں؟ انشاءاللہ ہم سب کو پروردگار متعالی توفیق عطا کرے کہ اپنے مولا کے ساتھ علی کے چاہنے والوں کو جامع کوثر سے سیراب کر سکے. بلند آواز سے درود بھیجیے. یہ آیات کا پہلا حصہ تھا جس میں چند قسمیں کھائی گئیں. اس کے بعد آیت نمبر 6 سے لے کر 14 تک ایک اہم پیغام ہے، اور اس کا سینٹرل آئیڈیا یہ پروردگار متعالی نے تین قوموں کا ذکر کیا ہے جو اپنے زمانے کی سویلائز ٹیکنالوجی میں سب سے اعلیٰ عرفا قومیں تھیں. الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد. یہاں تک ان تمام قوموں کی نشانیاں بیان کی ہیں. سب سے پہلے ذکر کیا قوم عاد کا، کہ اس کا دوسرا نام ہے قوم ارم. عرض کیا، وقت نہیں ہے، آپ جا کے تفاسیر میں پڑھ لیجئے. قوم عاد کا ذکر کیا پروردگار متعال نے، اس قوم میں حضرت ہود علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اس قوم کی تبلیغ کرنے کے لیے. اس قوم کی ظاہری کیفیت کیا تھی، اسے سورہ بقرہ کے فجر کی آیات بیان کر رہی ہے کہ اتنے لمبے لمبے ستونوں پر تخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذو الاوتاد. یہاں تک ان تمام قوموں کی نشانیاں بیان کی ہیں. سب سے پہلے ذکر کیا قوم عاد کا، کہ اس کا دوسرا نام ہے قوم ارم. عرض کیا، وقت نہیں ہے، آپ جا کے تفاسیر میں پڑھ لیجئے. قوم عاد کا ذکر کیا پروردگار متعال نے، اس قوم میں حضرت ہود علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اس قوم کی تبلیغ کرنے کے لیے. اس قوم کی ظاہری کیفیت کیا تھی، اسے سورہ بقرہ کے فجر کی آیات بیان کر رہی ہے کہ اتنے لمبے لمبے ستونوں پر ان کے قصور اور محلات تعمیر تھے کہ اس زمانے میں کسی شہر کے پاس، کسی قوم کے پاس اس قسم کے ستون بنانے کی ٹیکنالوجی نہیں پائی جاتی تھی. اتنی سویلائز قوم تھی. یہ پہلی قوم. دوسری قوم کہ جس میں علم ترکی ففال ربک بعاد، یہ قوم عاد. پھر دوسری قوم کا ذکر کیا، وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور قوم سمود کے جو پہاڑوں میں موجود چٹانوں کو کاٹ ڈالا کرتے تھے اس زمانے میں، اور وہاں گھر بناتے تھے. یا بعض مفسرین کہتے ہیں ان پتھروں سے گھروں کی تعمیر کیا کرتے تھے. اتنی سویلائز، اتنی جو ہے وہ اپنے زمانے میں دنیاوی علوم میں آگے پہنچنے والی قوم. تیسری قوم جس کا ذکر کیا، فرمایا قوم فرعون، وفرعون ذو الاوتاد. اور اس کے لیے فقط ایک صفت کو بیان کیا، وہ صفت کیا ہے، صاحبان اوتاد. اوتاد کہتے ہیں، وتد کہتے ہیں میخ کو، اور کوئی لفظ کیا ہوگا اس کے لیے، ہاں کیل کو، ہاں کیلے ٹھوکنے والے. بھائی ان کو کیوں پروردگار ایسے تعبیر کر رہا ہے کہ قوم فرعون کیا کا؟ دو وجہ سے، یا تو اتنا عظیم قافلہ ان کے ساتھ ہوتا تھا کہ جب کبھی پڑاؤ ڈالا جاتا تھا اور خیمے لگائے جاتے تھے بہت زیادہ کیلے ٹھوکی جاتی تھی، یا یہ کہ فرعون کی عادت تھی کہ جب کوئی سرکش، جب کوئی اس کے اعتبار سے کوتاہی کرنے والا اس کے سامنے آتا تھا تو اسے سزا میں اور عذاب میں اس کے ہاتھوں اور پیروں پر کیلے ٹھوک دیتا تھا. اور قوم عاد کی کیا صفت قرآن بیان کر رہے ہیں، بڑے بڑے ستونوں والے. قوم سمود کو بیان کیا پہاڑوں کو کاٹنے والے، فرعون کو بیان کیا کیلوں والے، یعنی اپنے زمانے میں بلندی پر تھے. کرتے کیا تھے؟ تینوں قوموں کے ساتھ کے لیے کا بیان کیا گیا، الذین طغوا فی البلاد، شہروں میں سرکشی، طغیانی، ظلم و ستم رائج کرتے تھے. فاکثروا فیہا الفساد، اور انہوں نے زمین پر خوب فساد پھیلایا. پہلی قوم پر کس کو پروردگار متعال نے بھیجا؟ حضرت ہود. دوسری قوم پر کس کو بھیجا؟ حضرت صالح. قوم فرعون نے کس کو بھیجا؟ حضرت موسیٰ کو. پروردگار متعال کہتا ہے جب انہوں نے ہماری نہیں سنی اور ہمارے نبیوں کی کہی سنی انسنی کر بھی قبول نہیں کیا ہماری بات کو، تو ہم نے کیا کیا؟ فصب علیہم ربک صوت عذاب، اللہ کی جانب سے عذاب کا تازیانہ ان پر آ پڑا. اب یہ اللہ کا جو عذاب ہے اس کی قسمیں مختلف ہیں. پہلی والی قوم پر تم دو تیز ہوائیں چلا دیں. یہ ہوا انسان کی حیات کا باعث ہے، لیکن کائنات کی یہ ساری مخلوقات انسان سے خطاب کر کے کہتی ہیں رب اور رسول و آل رسول کی نسبت سے اچھا ہوگا، ان سے محبت کرنے شروع کر دے، ہم سب کے سب تیرے لیے مسخر ہیں. لیکن اگر خدا نہ خواستہ تو نے اپنے رب سے دشمنی کی، خدا نہ خواستہ اس کی حجتوں سے دشمنی کی، پھر ہم ہی جو تجھے حیات دے رہے تھے تیری مماد کا باعث بن جائیں گے. وہی ہوا کہ جس نے حیات انسان کے لیے، وہی ہوا تند تیز ہواؤں نے اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. قوم سمود کے ساتھ کیا کیا پروردگار متعال نے؟ سلحے آسمانی، ایک آسمانی چنگار بس. سورہ یاسین میں پروردگار، ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، چنگار کافی ہے. فرعون کے ساتھ کیا کیا؟ پانی، پانی حیات کر انتظام کرتے ہیں، پانی کے بغیر انسان نہیں، وہی پانی ان کی موت کا سبب بنا. اور آخر میں پروردگار متعال کا پیغام، اتنی قوموں کے ساتھ ہم نے ایسے کیا، پس ہر انسان اور ہر قوم خود اپنے آپ کو اور اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لے، ان ربک لبالمرصاد. پروردگار کمین میں، پروردگار دیکھ رہا ہے. شہزادی نے دربار یزید میں اعلان کیا تھا، تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تجھے مہلت دی جا رہی ہے تیرے بھلے میں، یہ مہلت اس خاطر ہے کہ تیرے عذاب میں اضافہ ہو. جب پروردگار کی پکڑ ہو گئی تو پروردگار کی پکڑ کا کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی جواب نہیں دے سکتا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا. یہاں تک عزیزو آیات کا دوسرا ٹکڑا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، آیت نمبر 6 سے لے کر 14 تک. 15 اور 16 کو مسلسل ابتدا سے ذکر کر رہا ہوں کہ لوگ دنیا کو خاص نگاہ سے دیکھتے ہیں. جب انہیں دنیا مل جاتی ہے سمجھتے ہیں پروردگار نے بہت بلندی عطا کی، جب دنیا چلی جاتی ہے تو سمجھتے ہیں پروردگار نے ہمیں بہت ہی معاذ اللہ ذلیل کیا، رسوا کیا. یہ ہے تیسرا فیس. چوتھا جو بنچ ہے اور گروہ ہے آیات کا، اس میں پروردگار مطالع فرماتا ہے کلا ایسا نہیں ہے، لیکن تم دنیا کی محبت میں مستغرق ہو. اور بہت ساری تقاریر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، مال کی محبت بہت زیادہ تمہارے دلوں میں ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم کمانے میں حرص سے کام لیتے ہو، نہ دیکھتے ہو حلال ہے نہ دیکھتے ہو حرام ہے، بس ہڑپانے کے چکر میں ہوتے ہو، اور جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو بخل سے کام لیتے ہو جو واجب اور مستحب حق رب نے تمہاری گردن پر رکھا ہے اسے ادا نہیں کرتے ہو. اور جب انسان خود حریص ہو، خود بخیل ہو، تو دوسروں کو بھی نیکی کی جانب تشویق نہیں دیتا ہے. 17 سے لے کر 20 تک کہ مسلسل ان کو، چونکہ گزشتہ تقاریر میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، پروردگار متعال اعلان کر رہا ہے. اور میں نے عرض کیا اہم ترین پیغام سورہ مبارکہ فجر کا یہ ہے، اپنا اور مال کے رابطے کو آج رات کو جا کے چیک کیجئے. مال کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے شکر میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ مال کارآمد ہے، یہ مال نور ہے. لیکن اگر مال کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے تکبر میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ مال نور نہیں ہے، آگ ہے، اسے اپنے سے دور کر لو. یہ ہے سورہ کا اہم ترین پیغام. 21 سے لے کر 26 تک دوبارہ سے پروردگار متعال فرماتا ہے کلا ایسا نہیں ہے. وہی 15 اور 16 آیت میں جو مطلب تھا اس کو رد کیا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے انسان کہ جسے ہم دنیا زیادہ دے دیں وہ بہتر ہو جاتا ہے، اور جسے دنیا لے لیں وہ گر جاتا ہے. دونوں سے ہم امتحان لے رہے ہیں. تیری آنکھ کب کھلے گی؟ ان آیتوں میں بیان کر رہا ہے پروردگار انسان کی آنکھ کب کھلتی ہے. سنیے، کلا اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین کو کوٹا جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گی زمین. یہ پہلا فیز ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا، ساری کائنات پہاڑ دھنکے ہوئی روح کی طرح، روح کی طرح. اللہ اکبر! کبھی پہاڑ کے نزدیک سے جا کر دیکھو میرے بھائی، روح کی طرح پوری زمین صاف ہو جائے گی. کلا ایسا نہیں ہے جیسا تم نے سوچا ہوا. اذا دکت الارض دکن دکا وجا ربک والملک صفا صفا، امر پروردگار آئے گا، ملائکہ صف بنا کے تمہیں حساب کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا. وجی ایوم اذن بجہنم، اس دن جہنم کو تمہاری نگاہوں کے سامنے رکھا جائے گا. آج مومن اگر اس کی آنکھیں کھل جائیں اور غیبت کرتے ہوئے اسے یہ احساس ہو جائے کہ وہ مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، تو کبھی گناہ نہیں کرے گا، کبھی خطا نہیں کرے گا. آج بد اخلاقی کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، اگر ایک انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنی جہنم میں کیا کچھ آمادہ کر رہا ہے. بہت سارے علماء فرماتے ہیں جہنم اور جنت تیرے عمل کا نتیجہ ہے. تیرا عمل اچھا ہے جنت بنتی جا رہی ہے، تیرا عمل برا ہے جہنم بس. وہ جہنم جو تو ابھی تک نہیں دیکھ رہا تھا، اس جہنم کو تیری نگاہوں کے سامنے آشکار کیا جائے گا. وجی یوم اذن بجہنم، جہنم کو آشکار کیا جائے گا. توجہ کیجیے گا، یوم اذن یتذکرو، یہ وہ دن ہے کہ جس دن انسان بیدار ہوگا. وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، لیکن اس دن کی بیداری میں کیا فائدہ؟ یقولو، آگے بڑھ کر کہے گا، کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیج دیا ہوتا. قدمت لحیاتی، کہ مفسرین کرام کہتے ہیں، یہ نہیں کہتا ہے کاش میں نے آخرت والی، کہتا ہے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے، یعنی اس وقت اس کو احساس ہوگا کہ حقیقی زندگی وہی تھی، یہ تو فقط خیال تھا. کہ مولا سرزمین کربلا میں فرما رہے ہیں اے حسین کے چاہنے والے اپنے آقا کے اس ارشاد کی بلندی کو دیکھ. حسین ابن علی اس منظر کو دیکھنے کے بعد جو کربلا میں سجائے بیٹھے ہیں کہتے ہیں مجھ حسین کو ایسے لگتا ہے جیسے دنیا کبھی تھی ہی نہیں اور جیسے آخرت کبھی زائل ہی نہیں ہوئی. تو عزیزوں مومن کے لیے دنیا نہیں رہتی, آخرت تو بدل جاتی ہے, اس لیے کہ وہ اس کی ہر شے سے اپنی آخرت سجا رہا ہوتا ہے, اپنی جان سے, اپنے مال سے, اپنی عزت و شرف سے, اپنی اولاد سے, اپنی زوجہ سے, اپنے رشتہ داروں سے, اپنے اہل محلہ سے, ہر ایک کے ذریعے سے وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے میری آخرت کیسے سج سکتی ہے. پھر وہ امپلائی کو نچوڑ کر اپنی آخرت نہیں سجاتا, امپلائی کو دیتا چلا جاتا ہے اور اپنی آخرت سجاتا چلا جاتا ہے. پھر ساس بہو کے ساتھ بیٹی والا رویہ اختیار کرتی چلی جاتی ہے اور اپنی آخرت سجاتی چلی جاتی ہے. پھر بہو ساس کو اپنی ماں کی طرح دیکھ کر احترام دیتی چلی جاتی ہے اپنی ایک مرحلے میں. عزیزو یہی ہے, یہ ساری رشتے داریاں, یہ سارے تعلقات اس خاطر ہے کہ اس کے ذریعے سے آخرت سجانی ہے. میرے بھائی نہیں کہ دوسرے سے لڑنا ہے. کل لڑ گا دکھ تل ارد دکن دکا وہ جا رب قبل ملک سپن سپا یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانا له الذکرا. اس بیداری کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یقول قدمت لحیاتی, شاید ایک لفظ یہاں پر میں بھول گیا ہوں, یقول یہ آگے بڑھ کر کہے گا کاش میں نے کچھ پیش کر دیا ہوتا اپنی زندگی کے لیے. فیومئذ لا يعذب عذابه احد, اس دن اللہ کے عذاب کی مانند کوئی عذاب نہیں ہوگا. ولا یوثق وثاقه احد, اور جو جکڑ اور پکڑ اللہ کی جانب سے ہوگی ایسی پکڑ کسی کی جانب سے نہیں ہوگی. اور پھر خطاب ہو رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ, وہ جہنم جسے دیکھ کر ایک بڑی تعداد میں گنہگار پشیمان ہوگا, پریشان ہوگا اور تڑپ تڑپ کے کہہ رہا ہوگا کاش میں نے اپنی زندگی سجا لی ہوتی. اسی جہنم کو گزرتا دیکھ کر مومن کو یہ خطاب ہو رہا ہوگا اے نفس مطمئنہ کے مالک تیرے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے, تو اپنے رب کی بارگاہ میں آ جا. عزیزو یہ بھی آیت نازل ہوئی 21 سے لے کر 26 آیت کریمہ یہ بیان کر رہی ہے جہنم کو دیکھ کر ہر کافر بھی پشیمان ہونے والا ہے. مومن کے لیے عظیم ترین پیغام, اگر زندگی میں اصلاح چاہتا ہے موت کے ذکر کو بڑھا دے. جتنا زیادہ موت کو یاد کرے گا اور موت کے ما بعد مراحل کو فراموش نہیں کرے گا زندگی میں پاکیزگی آ جائے گی. عرض کر رہا ہوں یہ بھی امور ہمارے یہاں رسم و رواج کے شکار ہو گئے. مولانا صاحب خراسان میں روزانہ نماز جنازہ ہوتی ہے. عرض کر رہا ہوں رسم و رواج کے شکار ہو گئے, ہم نماز جنازہ پڑھتے ایک لمحے کے لیے بھی اس طرح سے نہیں پڑھتے جس طرح ہم سے پڑھنے کو کہا گیا ہے. جب نماز جنازہ پڑھیں تو سوچیں میری نماز جنازہ ہو رہی ہے, جب جنازہ اٹھے سوچیں میرا جنازہ اٹھ رہا ہے, جب قبر میں ڈالا جائے سوچیں مجھے لحد کے سپرد کر دیا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد کہیں اے پروردگار تیرا کروڑوں احسان کہ تو نے مجھے دوبارہ سے چند لمحات اس زندگی میں عطا کر دیے, اب میں اپنی زندگی کو فوراً اصلاح کر لوں گا. کیوں ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ ملک الموت دروازے پر کھڑا ہو اور پھر ہم اصلاح کریں. آج سمجھیں آپ نے والد محترم سے سنا اس دعا میں کہ جس میں چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام عجل فرجہم موت سے متعلقہ فرماتے ہیں پروردگار مجھے ایسے بنا دے کہ میں ایک لمحے کے بعد دوسرے لمحے کے آنے کی توقع نہیں رکھوں, شاید آج رات میری زندگی کا آخری دن ہے آخری رات ہے. میں عذرائے مذاق کہتا ہوں دروازے پر ماشاءاللہ اب یہاں پر سب موجود ہیں ملک الموت آ کر کھڑا ہو جائے اور کہے کہ ویسے تو میں کسی سے اجازت طلب نہیں کرتا ہوں لیکن آج اس مجلس کی طفیل تمہیں حق دیتا ہوں, جو آنا چاہتا ہے وہ آ جائے اسے لے جاؤں گا. ہے جی کتنے جانے کو تیار ہوں گے مجھے بتاؤ. تو عزیزوں پر اس کا مطلب ہے آمادہ نہیں ہے, اس کا مطلب ہے تیاری نہیں ہے, بس تیاری کر لیجیے. ایک عالم دین سے جا کے سوال کیا گیا اگر آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کی زندگی کا آخری ہفتہ ہے بتائیے آپ کیسے گزاریں گے. توجہ چاہتا ہوں کہا بتائیے آپ کیسے گزاریں گے, کہا ایسے ہی گزاروں گا جیسے ابھی تک گزار رہا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ بتا رہا ہے کہ یہ آمادہ ہے لیکن ہمیں کہا جائے 2 گھنٹے رہ گئے, اچھا 2 گھنٹے رہ گئے اس کا حق ادا کرنا ہے, اسے سوری کرنے جانا ہے. تو ابھی جو بسم اللہ کیجیے سمجھیے 2 گھنٹے باقی رہ گئے. وغیرہ شیطان کہے گا سوفا ان قریب اور یہاں تک کہ ملک الموت انسان کو پکڑ لے گا, انسان اس وقت افسوس کرتا رہے گا. آئیے اپنی زندگیوں کو آہستہ آہستہ تبدیل کرنے کی کوشش کیجیے. یا ایتھا النفس المطمئنہ کے مقام پر اگر اپنے آپ کو پہنچانا چاہتے ہیں روزانہ کی بیسس پر موت کو یاد کیجیے اور اپنے آپ کو یہ پیغام دیجئے کہ ایک دن میری موت واقع ہونے والی ہے. اپنے آپ سے خطاب کیجئے، آیا میں آمادہ ہوں، تیار ہوں، تاکہ ہم اور آپ بھی حسین کے صحابیوں کی مانند ہو جائیں جنہیں موت سے کیسی محبت تھی جیسے ایک نوزاد کو ماں کے سینے سے ہوتی ہے. یہ مومن کی نشانی ہے کہ اگر اللہ نے دنیا میں اس کے اوقات مقرر نہ کیے ہوتے تو کب کا وہ اس دنیا سے، کیونکہ ہم نے اس جہاں کو آباد نہیں کیا ہے لہذا آمادہ نہیں ہے. اگر اس جہاں کو آباد کر لیں سب کے سب آمادہ ہو جائیں گے انشاءاللہ. اس ذکر کے تو فعل آہستہ آہستہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی واقع ہو سکے، ہم اور آپ اس قابل ہو سکیں کہ بندگی کے راستے میں اچھی طرح سے قدم اٹھا سکیں. وہ جو اتنے پاکیزہ تھے جب موت کا ذکر آتا تھا تو ان کی حالت کیسی ہو جاتی تھی. سورہ فجر کی جب یہی آیت آئی وجی یوم اذن بجہنم، جہنم کو لوگوں کے سامنے لایا جائے گا، تو اصحاب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا چہرہ متغیر ہو گیا. کسی نے علی کو آواز دی مولا آئے، اور آنے کے بعد دو شانوں کے درمیان بوسے لیے، کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کی یہ کیفیت کس خاطر ہے؟ کہا قرآن یوں بیان کر رہا ہے کہ جہنم کو لایا جائے گا، اللہ اولین و آخرین کو جمع کرے گا اور پھر جہنم کو لایا جائے گا، اس کے شعلے اللہ کے غیظ و غضب سے ایسے بھڑک رہے ہوں گے کہ اگر رب کی جانب سے اجازت مل جائے یہ میرا جملہ ہے سب کو ہلاک کر دے. اس موقع پر اللہ کا حبیب، عزیزو سوچو، میں نے کسی پہلے تقریر میں بھی کہا تھا حجت خدا کی، اللہ کی محبت ہماری ذات سے کس قدر زیادہ ہے اور ہم کس قدر منہ پھرائے ہوئے ہیں. اس موقع پر اللہ کا حبیب آگے بڑھے گا اور جہنم کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. جہنم بھیجنے پروردگار اللہ کے حبیب سے کہے گی آپ کا گوشت، آپ کا جسم و جان مجھ پر حرام ہے، آپ ہٹ جائیے، آپ ہٹ جائیے. سارا محشر میں موجود انسان یہ کہتا ہوا ہوگا نفسی نفسی، میری حفاظت ہو جائے، مجھے بچت، میں بچ جاؤں، میں بچ جاؤں. لیکن اس موقع پر اللہ کا حبیب اور اس کی چاہت کا عالم یہ ہے، وہ آگے بڑھ کر رب کے حضور کہہ رہے ہوں گے امتی امتی، اے پروردگار میں اپنے امتیوں کی نجات کا خواستگار ہوں. یہ ہے رسول کا گریہ، وہ ہے علی کا گریہ. مناجات امیر المومنین کو اٹھا کر دیکھیے، قیامت کا نقشہ آیات قرآن سے کھینچا ہے. اتنا عذاب الہی سخت ہوگا، انسان آگے بڑھ کے کہے گا میری زوجہ، میرے ماں باپ، میرے بچہ. عزیزو ایک ماں آگے بڑھ کے کہے گی میرا بچہ لے جا، عام حالت میں ماں راضی نہیں ہوتی. دنیا مافیا ایک ایک شے لینے کو تیار ہوگا انسان، اور کہے گا یہ لے جاؤ مجھے اس عذاب سے بچا لو. عذاب سے صرف اور صرف انسان اپنے کردار سے بچ سکتا ہے. اپنے کردار میں پاکیزہ ہو جائیے، ہٹ دھرمی اختیار نہ کریں، پھر اگر خطا ہو جائے گی اہل بیت شفیع ہیں، انشاءاللہ ہمارے ہاتھوں کو تھامیں گے. ایک مومن کی درخواست ہے، خواہش ہے، تمنا ہے کہ آج ان ہستیوں کو پرسہ دیا جائے کہ عصر عاشور جن ہستیوں کو وقت شہادت حسین ابن علی ہم پرسہ دیتے ہیں، تو آج عزیزوں کربلا والوں کو سلام نہیں بھیجتے ہیں، ان ہستیوں کو سلام بھیجتے ہیں جنہیں کربلا والوں کا پرسہ دینا ہے، اور ان سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے خدا کی بارگاہ میں شفیع بن جائے، جیسا حسین اپنے چاہنے والے کو دیکھنا چاہتے ہیں ہم ویسے ہو سکے. عصر عاشور کی زیارت میں یہ جملات ہیں، بہت خوبصورت جملات ہیں، جس کا ظاہری ترجمہ کچھ یوں ہے، اے اللہ کے رسول، اے امیر المومنین، اے فاطمہ زہرا، اے حسن، اللہ آپ کو حسین ابن علی کی مصیبت میں بہترین اجر دے، بہترین اجر دے. آئیے سرزمین مدینہ کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھیں، اللہ کے رسول پر سلام بھیجے. السلام علیک یا رسول اللہ، احسن اللہ لك العزاء فی ولدک الحسین. ہم کیا روتے ہیں مولا پر، اللہ کا رسول گریہ فرما رہا ہے. عصر عاشور تھی، ام سلمہ خواب کے عالم میں دیکھا اللہ کے رسول کو، اے ام سلمہ تم خواب میں ہو، میرا حسین مارا جا رہا ہے کربلا کی زمین. وہ مٹی جو اللہ کے رسول نے حسین ابن علی نے دی تھی، ایک مرتبہ دوڑتی ہوئی ام سلمہ آگے بڑھی، دیکھا اس مٹی میں تازہ خون برآمد ہو رہا. عزیز ہم 1400 سال کے بعد سنتے ہیں تو انسان کے آنسو نہیں تھمتے، اللہ کے رسول نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حسین کہ سر جسم میں چھپائی.
السلام عليك يا امير المؤمنين. اللہ آپ سب کو ہم سب کو نجف اشرف کی زیارت سے بہرہ مند کرے انشاءاللہ. آئیے مولا کائنات کو پرسا دیں آپ کے فرزند. السلام عليك يا امير المؤمنين احسن الله لك العزاء في ولدك الحسين. جنت البقیع میں یا روضہ رسول کے نزدیک معلوم نہیں ہے عزیزو. جس بیوی کو پرسا دینے چلے ہمیں یہ بھی خبر نہیں ہے اس بیوی کو کہاں دفنایا گیا. السلام علیکی یا فاطمہ الزہرا. ہو سکے تو اشراق گل کر. السلام علیکی یا فاطمہ الزہرا احسن اللہ لک العزا فی ولدک الحسین. کربلا میں ماں کا کیا عالم ہوگا خدا بہتر جانتا ہے. میں تو فقط اتنا جانتا ہوں 11 ہجری کا مدینہ تھا, پائتی کی جانب حسین آ کھڑے ہوئے تھے, ایک مرتبہ آواز دی تھی یا اما بندے کا فن ٹوٹے آمر اللہ میری آغوش میں آ جا حسین. شہزادی جب گنڈ خنجر ہوگا یا محمد والیا کی سزائیں ہوگی. کس طرح سے آگے بڑھ کے فرمارے گا میرے حسین میں تیرے استقبال کو آئے. آئیے امام حسن کو پرسا دے. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن بن علی احسن اللہ لک العزا فی اخیک الحسین. 50 ہجری کا مدینہ تھا عزیزو, چشم میں حسن کے کلیجے کے ٹکڑے گرتے چلے جا رہے تھے, حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے. اس موقع پر بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی سے خطاب کیا, بھیا حسین لا یوم 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 عبد اللہ, کوئی دن بھی تیرے دن کی مانند نہیں ہوگا. 30,000 اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھنے والے نواز رسول یہ تو تنہا ہوگا, کبھی میرا مولا فریاد بلند کرے گا ارے تم مہینوں میں کوئی نہیں جو زینب میں کچھ اجرکم علی اللہ. ایک آخری سلام زمانے کے امام کو. آئیے اس وقت کے امام کو پرسا دے جو آنسوؤں کے بجائے خون رہتا ہے, جو منتظر ہے کب تاجی میں دیا جائے ظہور کر سکے مولا, قاتل حسین سے بدلہ لے سکے, کربلا والے سے بدلہ لے سکے. السلام علی یا حجت اللہ یا صاحب الزمان یا خلیفۃ الرحمن. مولا میں معاف کر دے, مولا میں بخش دے, خطا کار ہے قصور کار ہے, لیکن اس طرح حسین کے صدقے میں تجھ سے متمنی ہے, ہم آپ کی نسبت سے اپنی محبت میں جھوٹے نہیں ہے. اے آقا ہم بہتر رہنا چاہتے, تو ہمارا روحانی باپ ہے, تو مصدق الاسباب ہے, تو ہمارے لیے وسیلہ فراہم کر دے. احسن اللہ لک العزا فی جدک الحسین. لا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما, جو زندگی باقی رہ گئی ہے تیری اطاعت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار اپنی زندگی میں سے ایک وقت منظم طریقے سے علوم آل محمد کو حاصل کرنے, اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. مومنین و مومنات اپنے دلوں میں حاجتیں لیے ہوئے ہیں، ہر وہ حاجت جس کا پورا ہونا تیری مصلحت میں ہے جلد از جلد قبول و مقبول فرما. پروردگار جو رزق کے سلسلے میں پریشان ہیں، واسطہ محمد و آل محمد کا پاکیزہ رزق وسعت کے ساتھ عطا فرما. رزق حرام کی لعنت سے ہم سب کو محفوظ فرما. پروردگار جو مریض ہے، خصوصیت سے التماع سے دعا کے لیے بہت سے مومنین نے کہا ہے، ذاکر اہل بیت حیدر ترابی صاحب اور اسی طرح سے دیگر مومنین و مومنات جن کے لیے التماع سے دعا کے لیے کہا ہے، پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا جلد از جلد شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما. ہم سب امراض روحانی میں مبتلا ہیں میرے پروردگار، اس دل میں جہالت ہے، آئیے امام مولا کی مدد کیجئے اس جہالت کو دور کر کے. تکبر ہے، حسد ہے، نہیں معلوم اور کتنے امراض ہیں، کتنی ایسی محبتیں ہیں جسے اللہ کا رسول اہل بیت علیہم السلام پسند نہیں کرتے، کتنی ایسی نفرتیں، ہاں مخا اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے، اپنے رشتے دار سے بغض رکھا ہوا ہے، ناتا توڑا ہوا ہے. آئیے مانگیے اس فرش حسین کے واسطے سے، اے پروردگار اس دل میں بہت سے امراض روحانی ہیں، تجھے شفا خانہ حسین کا واسطہ ہم سب کو امراض روحانی سے نجات عطا فرما. واسطہ محمد و آل محمد کا بہت سے تیری بارگاہ میں متمنی اولاد صالحہ کے، پروردگار حضرت علی اصغر، حضرت سکینہ کی مانند اولاد صالحہ عطا فرما، جنہیں عظیم ترین نعمت سے نوازا ہے بچوں کی بہتر طریقے سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے علماء کرام، مراجع نظام، رہبران نظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کے جو تیری بارگاہ کے اسیر ہیں، جلد از جلد قید و بند کی صعوبتوں سے نجات عطا فرما. جنہیں درجہ شہادت ملا ہے ان کے درجات عالی ہیں اور بلند فرما. پروردگار عزیزو اس دعا کو توجہ سے مانگی، اپنی زندگی کو ایسے بنائیے، حسین ابن علی کے ذکر کو عیاں کریں، آشکار کریں، سفیر حسین بنیے، لڑ کر جھگڑ کر نہیں، اپنے کردار کی پاکیزگی کے ذریعے سے اہل بیت کے کلام کی پاکیزگی کو ساری انسانیت تک پہنچا کر، اے پروردگار اپنی زبان سے، اپنے مال سے، اپنے قلم سے، اے پروردگار اپنی جان سے حسین ابن علی کی راہ میں قربانی دیتے ہوئے ہم سب کو درجہ شہادت عطا فرما. واسطہ محمد و آل محمد کا اس سال اور ہر سال تیرے گھر کی، تیرے نبی کی گھر کی، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مزارات مقدسہ کے، علی الخصوص سرزمین کربلا و نجف، مدینہ و مکہ، واسطہ محمد و آل محمد کا ان تمام مقامات مقدسہ کی بامعرفت طریقے سے زیارت عطا فرما. پروردگار دنیا میں جہاں کہیں پاک فطرت انسان مسلمان حیدر کرار کے چاہنے والے آباد ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. خصوصیت سے ماتمداران امام مظلوم، ازاداران امام مظلوم کی حفاظت فرما. واسطہ محمد و آل محمد کا جو دشمن سے برسرے پیکار ہے، انہیں دشمنوں پر فتح و نصرت و کامیابی و کامرانی عطا فرما. اس سلسلے میں جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ایک علاقے میں مسئلہ ہو جائے دوسرے علاقے والے غافل ہو جاتے ہیں، اعزان کرام یہ ساری کائنات ایک جسم کی طرح سے، دعا کیجیے پروردگار جو اس سلسلے میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، اسے سمجھنے کی اور اسے بطریق احسن رب کی رضا کے مطابق بدلا لانے کی توفیق عطا فرما. مملکت خدا داد پاکستان کو ہم کا گہوارہ قرار دے. اے پروردگار اسلام دشمن طاقتیں جو کسی لباس و لبادے میں اس ملک کو تباہ و برباد کر رہی ہیں، واسطہ محمد و آل محمد کے اگر قابل ہدایت نہیں ہے نیست تو نابود فرما. دنیا میں جہاں کہیں اسلام دشمن طاقتیں اسلام کے خلاف برسرے پیکار ہیں، واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار اس ذکر کا واسطہ جو ہمارے حق کا غاصب ہو انسان اسے کبھی فراموش نہیں کرتا ہے، جو اہل بیت کا حق کا غاصب ہو، واسطہ محمد و آل محمد کا جلد از جلد نیست تو نابود فرما. قلب مقدس امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمارا شمار آپ کے اعوان و انصار میں فرما اور آپ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. آخر میں ایک مرتبہ سورہ الحمد، تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے، حاضرین مجلس کے مرحومین مومنین و مومنات کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین مومنین و مومنات کے لیے، شہداء صلحاء ابرار نیکوکار اول اسلام سے آج تک، اپنے قلم سے، اپنے خون سے، اپنے مال سے، اپنی جان سے، جو کچھ بھی انہیں اللہ نے دنیا میں دیا تھا، ان تمام چیزوں سے دین مبین اسلام کی خدمت کرنے والے تمام محسنان اسلام کے لیے، حالیہ واقعات میں شہید ہونے والے اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے، اور الخص مرحوم محمد حسین کانجی، مرحوم زہیر ابن حسین حبیب، مرحوم حمید ابن داؤد حبیب، مرحوم حسین علی ابن داؤد حبیب، مرحوم امینہ بانو زوجہ اکبر علی بسکٹ والا، مرحوم اکبر علی بسکٹ والا، مرحوم شیرین بانو بنت اکبر علی بسکٹ والا، اور تمام شہداء ملت جعفریہ، کل مومنین مومنات کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین.